الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت به الرسوم. اللہ کی برحق کتاب نے تخلیق انسانی کا جو مقصد قرار دیا ہے وہ ہے معرفت الہی. معرفت کا معنی ہوتا ہے پہچاننا، جاننا، سمجھنا کون ہے، کیسا ہے، کہاں ہے. اللہ کریم جل شانہ کے بارے یہ سوال ہمیشہ جواب طلب ہے، اللہ کیسا ہے، اللہ کہاں ہے، کون ہے اللہ. بے شمار صفاتی جوابات اس میں قرآن حکیم میں موجود ہیں. اللہ وہ ہے جس نے سب کو پیدا کیا، وہ ہر جگہ موجود ہے. اللہ وہ ہے جو سب کو رزق دیتا ہے، جو ساری کائنات کا خالق ہے، جو دوبارہ پیدا کرے گا، جو حساب کتاب لے گا، جس نے جنت دوزخ بنائی. یہ سارے جوابات موجود ہیں، لیکن یہ سارے مختلف حوالوں سے ہیں. اس لیے کہ قرآن حکیم ہدن للناس ہے، اولاد آدم کی رہنمائی کے لیے ہے، سب کو بتانے کے لیے. مومن و کافر سب کو دعوت دیتا ہے اللہ کی طرف، اور جو بات زبانی بتائی جا سکتی ہے وہ وہی ہے جو قرآن حکیم نے ارشاد فرمائی، جو حدیث شریف میں ارشاد فرمائی. لیکن کیا علم کے ذرائع صرف حواس خمسہ ہیں؟ کیا بات کر کے ہی بات بتائی جا سکتی ہے، بیان کر کے ہی بتائی جا سکتی ہے، یا کوئی اور ذریعہ علم بھی موجود ہے؟ جہاں تک انسان کا تعلق ہے، اللہ کریم نے انسان کو ساری مخلوق سے بہت اعلیٰ ذریعہ علم عطا فرمایا ہے. باقی مخلوق میں بھی، جانوروں میں، حیوانوں میں، انسانوں میں بھی ایک مشہور ہے چھٹی حس، حواس خمسہ کے علاوہ ایک چھٹی حس ہوتی ہے جس میں کوئی بتاتا نہیں، کوئی بیان نہیں کرتا، کوئی سنتا نہیں، کوئی سمجھاتا نہیں، کوئی سمجھتا نہیں، لیکن چیز کو محسوس کر لیا جاتا ہے، بات کو محسوس کر لیا جاتا ہے. اور یہ چھٹی حس جانوروں میں بھی ہے، انسانوں میں بھی ہے، لیکن اصل فضل انسانی یہ ہے کہ اسے اس چھٹی کے علاوہ بھی اللہ کریم نے ایک ایسا ذریعہ علم دیا ہے جس سے وہ جمال باری کو دیکھ سکتا ہے، اس کی بات سن سکتا ہے، اس سے بات کر سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے. ہاں، زبان سے سمجھا نہیں سکتا، اس لیے کہ اس نے کسی کی زبان سے سمجھا نہیں ہے. حضرت مریم نبی نہیں تھی، لیکن قرآن حکیم میں موجود ہے، اللہ کریم نے فرمایا کہ انہوں نے مریم سے کہا کہ باہر نکل جاؤ، اس درخت کو کھجور کے درخت کو ہلائیے، کھجوریں گریں گی وہ کھائیے. اور بھی متعدد مقامات پر غیر نبی پر بھی کلام الہی کے اوقاف کا ثبوت ملتا ہے. غیر نبی پر جو کلام الکاں ہوتا ہے وہ بھی الہی نہیں ہوتا. ہم نے موسیٰ سے بات کی، اللہ کریم کہ موسیٰ علیہ السلام کو صندوق سے ڈال کر دریا میں ڈال دو، تو بات سن سکتا ہے، بات کر سکتا ہے، جمال الہی سے سیراب ہوتا ہے، لیکن اس سب کو بیان نہیں کر سکتا، اس لیے کہ وہ کسی سے سن کر نہیں سمجھ رہا ہوتا. سننے اور دیکھنے سے بالا تر ایک ذریعہ علم ہے جو صرف انسان کے پاس ہے، اور جب وہ ذریعہ علم ضرور کار آتا ہے، استعمال کرتا ہے انسان اسے، پھر ان سوالوں کے جواب پا لیتا ہے کہ اللہ کون ہے، کیسا ہے، کہاں ہے. ہوتا یہ ہے کہ یہ ذریعہ علم دب جاتا ہے ہمارے ظاہری حواس کے نیچے، ہر آدمی کو چھٹی حص نصیب ہے، لیکن ہر آدمی کی چھٹی حص کام تو نہیں کرتی. اس لیے نہیں کرتی کہ یہ جو پانچ حواس خمسہ ہیں یہ اس پر اس قدر مسلط ہو جاتے ہیں، اور جس کسی نے یہ ہمت ہو کہ ان کو وہ ایک حد کے اندر رکھ سکے، اس کی چھٹی حص بھی کام کرتی ہے. اور اگر چھٹی اس کو بھی کنٹرول کر پائے تو پھر وہ ذریعہ علم اجاگر ہو جاتا ہے جو محض انسان کے پاس ہے، اور جو اس کی تخلیق کا مقصد ہے. اللہ لیعبدوا، مفسرین کرام نے نیچے لکھا ہے اے لیعرفون، یعنی یہاں یعبدون سے مراد ہے تاکہ مجھے پہچانے، مجھے جانے. انسان کے علاوہ جتنی مخلوق ہے، فرشتوں سے لے کر جنت دوزخ تک، زمین و آسمانوں میں جہاں کہیں اللہ کی مخلوق ہے، وہ ساری حکم کی پابند ہے، حکم کی مطیع ہے، حکم کی اطاعت کرتی ہے. انسان ایک واحد تخلیق ہے جو حاکم کی اطاعت کرتا ہے، براہ راست اللہ کو پہچان کر، مان کر اس کے سامنے صلہ تسلیم خم کرتا ہے. جانتا پہچانتا نہیں تو بغاوت کر دیتا ہے، بات نہیں مانتا، اطاعت نہیں کرتا. اور یہی کچھ آزمائش اس دنیا میں. اب یہ ساری محنت تو انسان کے ذمے تھی، غرض مند انسان تھا، انسان کے ذمے تھا کہ وہ ہیلے حوالے تلاش کرتا کہ کس طرح سے وہ حواس خمسہ کی جو ہے قوت اسے ایک حد تک محدود کرے، اسے اعتدال میں رکھے. پھر اس کے بعد جو چھٹی حص ایک بیدار ہو جاتی ہے، اسے بھی اس کی حدود میں رکھے، اور ان سب پر قابو پانے کے بعد اس ساتویں ذریعہ علم کو جو ایک قلبی کیف ہے، جسے آپ جس کی وضاحت لکھ کر پڑھ کر بیان کر کے نہیں کر سکتے، ایک کیفیت ہے جو قلب پہ وارد ہوتی ہے، قلب کی اپنی زبان ہے، قلب کا اپنا سننے کا انداز ہے. دنیا میں کتنی زبانیں ہیں، لاکھوں زبانیں بولی جاتی ہوں گی دنیا میں، لیکن تمام انسانوں کا قلب ایک ہی زبان بولتا ہے، اس کی ایک ہی زبان ہے. اور آپ کسی زبان میں بات کریں قلب کو سمجھنے کے لیے اس کا مفہوم چاہیے, وہ اس تک پہنچ جاتا ہے, واپس کر لیتا. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں بارگاہ خداوندی میں آپ پنجابی میں دعا مانگ رہے ہیں, ایک اردو میں مانگ رہا ہے, ایک پشتو میں مانگ رہا ہے, ایک انگریزی میں مانگ رہا ہے, کسی اور زبان کی بے شمار زبانیں ہیں, اور ہر ملک کا شہری اپنی زبان کے مطابق اپنے لہجے میں اپنی زبان میں دعا مانگ رہا ہے. تو وہاں کیا ان حروف کا کوئی اعتبار ہے؟ نہیں. اس کے قلب کی زبان بھی وہی ہے جو آپ کے قلب کی ہے, اور جو کچھ قلوب میں ہے وہ کیف بارگاہ الوہیت میں پہنچ رہا ہے. یہی حال برزخ میں کلام کا ہوتا ہے. اگر کسی کو نصیب ہو تو دنیا سے جانے والے لوگوں کی سب کی زبان یہ تو نہیں تھی جو ہماری ہے, لیکن برزخ میں ان سے کیسے کلام کی جا سکتی ہے؟ اس لیے کہ برزخ کی زبان قلب کی زبان ہے, اور وہ ساری دنیا کی ایک. تو قلب کی یہ کیفیات بیدار کرنا, یہ ذمہ داری انسان کی تھی کہ اپنے لیے ایسا ماحول پیدا کرتا, ایسے ذرائع اور وسائل پیدا کرتا کہ یہ جو مادی ذرائع ہیں اصول علم کے, ان کی قوت کچھ کم ہوتی, قلبی کیفیات بیدار ہوتی, اور پھر وہ اللہ جل شانہ کی معرفت کی طرف بڑھتا. لیکن وہ ایسا کریم ہے کہ اس نے زبردستی اور حکمن ایسے کورس رکھ دیے جو انسان کو یہ نعمت عطا کرنے کا سبب بنتے. غرض مند انسان تھا, انسان کو چاہیے تھا کہ وہ ایسے ایسے ہیلے حوالے تلاش کرتا جن سے وہ اس نعمت عظمیٰ کو حاصل کر سکے. انسان کے ذمہ تھا, کیونکہ غرض مند انسان تھا تو اسے چاہیے تھا کہ ایسا تلاش کا ایسے کام اختیار کرتا, ایسے مواقع بناتا کہ یہ چیزیں اسے حاصل ہوتی. لیکن اس کریم نے اپنی طرف سے لازم کر دیا انسان پر کہ روزانہ کی پانچ دفعہ فرض عبادت, پانچ دفعہ کی حضور الہی میں حاضری, پاک صاف لباس, پاک باوضو ہو کر, متوجہ اللہ ہو کر, ساری دنیا سے کٹ کر صرف اللہ کی حضور بات کرنا, گزارش پیش کرنا, رکوع و سجود کرنا, پھر سال میں رمضان المبارک کا مہینہ مقرر کر دیا کہ باقی 11 مہینے تو حلال حرام کی قید ہے, حرام کے نزدیک نہ جاؤ, حلال چیزیں کھاؤ پیو. یہاں آ کر حلال پر بھی پابندی لگ گئی. یعنی ایسا بندہ ایسا بے اختیار ہو جاتا ہے کہ اس کا سارا پروگرام دست قدرت میں چلا جاتا ہے. اب وہ پانی کا گھونٹ بھی نہیں پی سکتا, حلال روزی بھی نہیں کھا سکتا, پابند ہے حکم الہی کا, جب اجازت ہوگی تب کھائے گا, جب اجازت ہوگی سوئے گا, جب حکم ہوگا اٹھ جائے گا. تو اس کے ساتھ بے شمار رحمتیں وابستہ کر دی رمضان المبارک کے ساتھ, اور ایک دن کا روزہ یا ایک رات کا قیام زندگی بھر کے گناہوں کی بخشش کا سبب بنا دیا. گناہوں کی بخشش کیا ہوتی ہے؟ یہ دو جمع دو نہیں کرتے رہنا چاہیے. ہماری احباب اکثر اور علماء حضرات اسی میں لگے رہتے ہیں, اتنے نفلوں کی اتنی حورے مل گئے, اتنے نفلوں کے اتنے محل مل گئے. یہ محل اور حورے کوئی حیثیت نہیں رکھتی, یہ آدمی کے مرتبے کے مطابق ساری نعمتیں اسے نصیب ہوتی ہیں. اصل بات یہ ہے کہ کیفیات قلبی کے اعتبار سے وہ کتنا قرب الہی حاصل کر سکا. اب جو جتنے قریب ہوگا اس کی رہائش اتنی عظیم اور اس کے لیے انعامات اتنے وسیع ہوں گے. اب سرکاری عہدیداروں کو دیکھ لیں, اب جو ڈپٹی کمشنر کو نصیب ہے وہ اسسٹنٹ کمشنر کو تو نہیں, لیکن اگر کوئی کمشنر بن جاتے تو اس کے وسائل, اس کی رہائش, اس کی سہولتیں اور ہیں. سیکٹری بن جاتا ہے تو اور ان میں اضافہ ہو جاتا ہے. وزیر بن جاتا ہے تو اب وہ ڈپٹی کمشنر تو سوچ بھی نہیں سکتا جو سہولتیں اس کے پاس ہیں. تو یہ سہولتیں اس عہدے اور مرتبے کے ساتھ متعلق ہیں. اگر تو سجدے بھی کرتا رہا, عبادتیں بھی کرتا رہا اور دل صاف نہیں ہوا, اس کا مطلب ہے کوئی مقام تو ملا نہیں, حور و قصور کہاں ملیں گے. صرف سجدوں کی گنتی مقصود نہیں ہے, نہ کرنے سے تو کرنا بہرحال بہتر ہے, لیکن اگر کیا جائے تو اس کام کا کم از کم پتہ تو ہو کہ اس کا حاصل کیا ہونا چاہیے. اسی طرح صلات خمسہ سے آگے رمضان المبارک مقرر کر دیا تو رمضان المبارک میں بے پناہ رحمتیں لٹائیں, بے پناہ محبتیں, بے پناہ شفقتیں تقسیم کیں, اور اس میں پھر اعتکاف کا عشرہ مقرر کر دیا کہ نماز میں بھی آدمی کائنات سے کٹ کر ایک تقدیر کے ساتھ متوجہ اللہ ہو جاتا ہے, کسی کی بات سننی نہیں, کسی سے بات کرنا نہیں, کسی کو دیکھنا نہیں. رمضان میں بھی ہر بندہ ذاتی طور پر اللہ کے دست قدرت میں اس کا پروگرام ہوتا ہے کہ کب کھانے کی اجازت ہے, کب پینے کی, کب سننے. اعتکاف میں بالکل گھر والوں سے بھی کٹ کر, خاندان بیوی بچوں سے بھی کٹ کر الگ ایک گوشے میں بیٹھ جاتا ہے متوجہ اللہ. اور یہ گنتی کے 10 دن ہیں. اعتکاف اس بندے کو بیٹھنا چاہیے جسے 10 دن کسی قسم کی فکر نہ کرنی. اور یہ اعتکاف میں بیٹھ کے بھی صبح شام رکے لکھتے رہنا ہو کہ فلاں دال بک گئی کہ نہیں, فلاں بنولا خرید لیا کہ نہیں, فلاں سے پیسے وصول لیے کہ فلاں کو دے دیے کہ نہیں, تو وقت ضائع کر رہا. اعتکاف اور مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ زبان بند کر لیں اور دل دنیا میں ہی رہے اور آپ اپنا وجود مسجد میں رکھیں گے, یہ مقصد نہیں ہے. مقصد یہ ہے کہ بالکل حواس خمسہ کو منقطع کر لو دنیا سے. کوئی نہ کسی کی تم سن رہے ہو, نہ کسی کو بتا رہے ہو, نہ کسی کو سوچ رہے ہو. یہ 10 دن گویا کان, آنکھیں وغیرہ, زبان ساتھ ہے ہی نہیں. اگر زبان بات کرتی ہے تو اللہ کی کرتی ہے, کان بات سنتے ہیں تو اللہ کی سنتے ہیں, آنکھ دیکھتی ہے تو قدرت باری کو دیکھتی ہے, صنعت باری کو, کچھ اس کے علاوہ ہے. تاکہ وہ کیفیت بیدار ہو, وہ قوت بیدار ہو جو درون دل ان سب کے نیچے دب گئی تھی. اور قرب الہی کی کوئی انتہا نہیں ہے, اس لیے کہ اللہ کی کوئی حد نہیں ہے, اللہ محدود نہیں ہے. کسی حد میں اس ذات کو قید نہیں کیا جا سکتا, وہ حدود سے بالا تر ہے. اس لیے قرب الہی کی بھی کوئی حد نہیں ہے. آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مخلوق میں بے مثل و بے مثال, سب سے اعلیٰ, سب سے برتر. آپ بھی ہم سارے تکا فرمایا کرتے, حامل وحی الہی, خاتم النبیین, رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اس لیے کہ خلوت میں سرگوشیاں کرنے کی لذت اپنی ہوتی ہے. اعتکاف کے 10 دن ایسے ہیں کہ بندہ ہے اور رب العالمین ہے, کوئی تیسرا درمیان میں نہیں ہے, نہ بندہ کسی تیسرے کے درمیان میں لائے, نہ کسی کو سوچے, نہ کسی کو پوچھے, نہ کسی سے بات کرے. اسی طرح عمر میں ایک دفعہ حج فرض کر دیا. مقصد حج کا بھی وہی ہے کہ دنیا کا سارا نظام چھوڑ کر اپنے آپ کو میدان حشر میں لے جائے. دو انسلی چادروں میں گیا ابھی قبر سے اٹھا ہے, کفن کی چادریں ہیں, اور متوجہ اللہ ہو, اور بیت اللہ شریف جو تجلیات ذاتی کا محبت ہے اس کے سامنے کھڑا ہو کر پکارے, اے اللہ میں حاضر ہوں. تو یہ سب کچھ کرنے کے بعد اگر ہم پر دنیا ہی غالب رہے تو پھر ایک مشقت ہے جو ہم اٹھا رہے ہیں. جیسے بعض لوگوں کے بارے حدیث شریف میں ارشاد ہے کہ یہ کام جو کرتا ہے اس کا روزہ صرف یہ ہے کہ بھوک اور پیاس برداشت کرتا ہے, اس کے علاوہ کچھ حاصل نہیں. اسی طرح عبادات بھی محض مشقت بن جاتی ہیں. ہر عبادت کی روح یہی ہے کہ کوئی ذرہ, کوئی قطرہ, کوئی کرن معرفت الہی کی نصیب ہو. ہر قیام میں, ہر رکوع میں, ہر سجود میں, ہر روزے میں, ہر تراویح میں, ہر قدم پر. اور یہ سب کچھ اس طرح کرنا ہے کہ اس عالم آب و گل میں رہنا ہے. اس کی اپنی ضرورتیں ہیں, اس کے اپنے موسم ہیں, گرمیاں سردیاں ہیں, دوستیاں دشمنیاں ہیں, نفع اور نقصان ہے. آج کی عجیب بات ہے کہ اس سارے کو بھی کرتے رہنا ہے اور اس کیفیت کو بھی قائم رکھنا ہے. اور یہی اس میں مشکل ہے کہ بندہ ایک طرف سرک جاتا ہے, اور ظاہر ہے جدھر زیادہ بوجھ ہے ادھر ہی سرکے گا, کیونکہ دنیا تو مادی حواس سے سامنے آ جاتی ہے, اس کی لذتیں زبان چکھ لیتی ہے. تو کمال انسانی یہی ہے کہ اس کا مادی وجود تو دنیا اور کاروبار دنیا کے ساتھ منسلک ہو, لیکن اس کا قلب بارگاہ الہی میں حاضر ہو. اس کی نگاہ اٹھے تو مرضیات باری کی طرف, زبان ہلے تو صلاۃ و سلام پیش کرے, اعضاء و جوارح کام کرے تو اطاعت الہی کرے. اور یہ تب ہوتا ہے جب وہ کیفیت اپنی حیثیت کے مطابق معرفت الہی کی نصیب ہو جائے. اللہ کریم نے آپ پر احسان فرمایا, اس نے رمضان المبارک کی یہ مبارک ساعتیں اور اس میں اعتکاف کرنے کی توفیق عطا فرمائی. کسی لمحے کو ضائع نہ جانے دیجیے. یہ دس دن یہ سمجھیے کہ آپ کا دنیا میں کوئی نہیں, کچھ بھی نہیں. ساری فکر چھوڑ دیجیے, ہر ایک کا اللہ مالک ہے, مال جان اولاد سب کا وہ مالک ہے. اور اگر زیادہ فکر ہے تو اعتکاف مت بیٹھو, فرض تو نہیں ہے, سنت ہے. جسے کوئی مجبوری ہے, جس کا پیچھے بتائے بغیر چارہ نہیں, جس کے پیچھے بات سنے بغیر بسر نہیں ہوتی, جسے کچھ اس قسم کی مجبوری ہے, اعتکاف نہ بیٹھے. لیکن اگر اعتکاف بیٹھنا ہے تو دس دن نہ آپ کسی کے لیے ہے نہ کوئی آپ کے لیے ہے, صرف اللہ ہے اور آپ. اور اگر اس میں بھی رکو لکھتے رہے اور ٹیلی فون ہی سنتے رہے اور بھاؤ ہی پوچھتے رہے کہ فلاں کام ہو گیا کہ نہیں ہو گیا, تو اس کا مطلب ہے کہ محض مشقت اور ایک جبری قید ہوگی دس دن کی, اعتکاف سے حاصل کچھ نہیں ہوگا. اعتکاف کا مقصد ہے کہ ساری دنیا سے، بیوی بچوں سے، گھر بار سے، مال دولت، ہر ایک چیز سے کٹ گیا بندہ، اب 10 دن سوائے یاد الہی کے، سوائے متوجہ اللہ ہونے کے، سوائے اللہ اللہ کرنے کے، سوائے بارگاہ نبی کی حضوری کے، اسے کوئی کام نہیں، کچھ بھی نہیں، اس کا اور کچھ ہے ہی نہیں. اور ان 10 دنوں میں کم از کم اتنا تو حاصل کر لے کہ آئندہ رمضان تک یہ کیفیت برقرار رہے، باہر جائے تو پتہ چلے کہ یہ بندہ کچھ اور سا ہو گیا ہے، یہ پہلے کچھ اور تھا اب کچھ بدل گیا ہے. اور اگر 10 دن کی یہ قید با مشقت کاٹ کر جائے اور پھر وہی مار دھاڑ اور وہی چوری چکاری اور وہی جھوٹ اور وہی ہیرا پھیری، تو اس کا مطلب ہے ویسے ہی 10 دن اولاد میں رہا اور پھر آ گیا. کردار پر اعتکاف کا رنگ نظر آنا چاہیے، افکار پر اس کا رنگ جمنا چاہیے. ابھی تبھی ہوگا کہ جب یہ 10 دن پورے خلوص کے ساتھ اور پوری توجہ کے ساتھ بس ایک طرف یکسو ہو جا، اور پھر دیکھو کہ اس خود فراموشی میں بھی کتنی لذت ہے. اس کی اپنی لذتیں ہیں، اس کی اپنی انعامات ہیں، اس کی اپنی کیفیات ہیں، اور ہر بندے کی اپنی کیفیت ہوتی ہے. اگر کسی ایک قبر میں 50 مردے دفن کر دو، ان میں کوئی کافر ہے، کوئی مومن ہے، کوئی نجات میں ہے، کوئی عذاب میں ہے، تو سب اپنے اپنا حال بھگتتے رہیں گے، ایک کا حال دوسرے پہ غالب نہیں آتا، ہر ایک کا اپنا حال. یہی حال زندہ انسانوں کا ہے، ایک شہر میں لاکھوں لوگ بستے ہیں، ہر بندے کی ایک اپنی کیفیت ہے. ایک گھر میں بیسوں لوگ ہوتے ہیں، ایک چھت کے نیچے کتنے لوگ ہوتے ہیں، لیکن ہر متنفس کا حال اپنا ہے. اسی طرح ہر بندہ اپنی استعداد، اپنی حیثیت، اپنی طلب کے مطابق کیفیات پاتا ہے، لیکن اسے خالی تو نہیں ہونا چاہیے. اب خالی بھلا اللہ کی بارگاہ سے کو کیوں جائے گا؟ اللہ کریم جب عطا فرماتا ہے تو یہ تو اس کی شان کے وعید ہے کہ یہاں اگر 500 بندے بیٹھے ہیں تو 495 کو دے دے اور 5 کو چھوڑ دے، اسے ایسا نہیں کرے گا. میں ایک دفعہ ایک کتاب دیکھ رہا تھا، التعرف فی مقامات اہل تصوف، اس میں انہوں نے مختلف لوگوں کی، اللہ کے بندوں کی کرامات کا تذکرہ فرمایا ہے. تو ایک ولی اللہ کے تبدیل ہونے کا سبب لکھتے ہوئے فرماتے ہیں، یہ بندہ تو کفن چور تھا، نباش تھا، اور ایک خاتون فوت ہو گئی، یہ اس کے جنازے میں، یہ کفن چور زبردستی ہر جنازے میں جاتے تھے، مقصد یہ ہوتا تھا کہ دیکھ سکیں کہ کفن چرائے جانے کے قابل ہے بھی یا نہ، اس قدر کی کھدائی پڑے گی. تو رات کو ان کی قبر کو سوراخ کر کے گھس گیا. اللہ نے اس پر برزخ منکشف کر دیا. اس میں دیکھا کہ اندر ایک بہت خوبصورت باغ ہے، اور اس میں ایک بنی ہوئی ہے جگہ بڑی شاندار، اور ایک خاتون بڑی معزز بیٹھی ہوئی تلاوت کر رہی ہے. تو کفن چور تھا، دلیر آدمی تھا، سخت دل تھا، اس کے پاس جا کھڑا ہوا. تو انہوں نے دیکھا تو اس نے بھی تو وہی خاتون ہے جس کا جنازہ تھا. تو انہوں نے کہا، بھائی تم کہاں پھرتے ہو؟ تمہیں تو اللہ نے بخش دیا، اور تم تو اہل جنت میں سے، اور تم کفن چراتے پھرتے ہو؟ اس نے کہا، جی میں نے بھی کوئی ایسا کام نہیں کیا، زندگی بھر کے اللہ نے مجھے معاف کر دیا ہو. نے کہا تم نے کیا یا نہیں کیا، میں جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی تو مجھے اللہ کی طرف سے ارشاد ہوا کہ جتنے لوگ تیرے جنازے میں تھے میں نے سب کو بخش دیا. یہ انعام اللہ نے اور یہ عزت افزائی مجھے دی. اور فرما ہم جنازہ پڑھتے ہیں میت کو بخش کرنے کے لیے، اور بعض میت ایسے. تو اس نے کہا جی میں جنازے کی نیت سے نہیں آیا تھا، میں تو میں اپنے کام کا کفن دیکھنے کے لیے کھڑا ہو گیا تھا. میں کہاں بس انہوں نے فرمایا اللہ نے یہ قید نہیں لگائی کہ کوئی کس نیت سے کھڑا ہے. اس نے تو مجھے کہا جتنے بندے وہاں تھے میں نے سب بخش دیے، ان میں تو بھی تھا. اور اسے ہوش آ گئی، برت ختم ہو گیا، اس نے توبہ کر لی اور صاحب حال صوفی ہوا. تو اللہ تو جب دیتا ہے تو یہ نہیں کہ یہ ایک کون کھڑا ہے، وہ سب کو دیتا ہے. اسی طرح بخاری شریف کی ایک حدیث ہے کہ کچھ فرشتے ایسے ہیں جو صرف ذکر الہی کی محفلوں کو تلاش کرتے رہتے ہیں، جن کا کام ہی یہ ہے، جن کی عبادت بھی یہ ہے، جن کی رضا بھی یہی ہے کہ وہ دنیا بھر میں پھرتے رہتے ہیں. جہاں ذکر الہی کی محفل ہوتی ہے تو وہ وہاں جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں. پھر حضور فرماتے ہیں کہ آگے والے پھر پیچھے والے ان سے اونچے کھڑوں سے وہ مینار بن جاتا ہے کہ سب اندر دیکھیں. واپس بارگاہ الوہیت میں جاتے ہیں تو سوال ہوتے بھی ہاں کیا دیکھ کر یا اللہ تیرے بندے تھے اور تجھے یاد کر رہے تھے بڑے درد سے بڑے خلوص سے. تو ارشاد ہوتا ہے کہ گواہ رہو میں نے ان سب کو بخش دیا. حضور فرماتے ہیں وہ فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ وہ چند لوگ وہاں جو تھے فلاں تھا وہ ذکر کرنے تو نہیں آئے تھے، انہیں کو اور کام تھا کسی ذاکر سے اور وہ مصروف تھا، ان کو وہاں رکنا پڑ گیا، وہ بھی اس مجلس میں بیٹھے تھے یہ فارغ ہو. تو بات فرمایا جو وہاں موجود تھا میں نے اسے بخش دیا. کس غرض سے آیا تھا یہ الگ بات، عطا اس کی تو یہ ہے. لیکن اگر پھر بھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اعتکاف کے بعد بھی ہمیں تو کچھ نہیں ملا تو اس کا پھر ایک ہی مطلب ہو سکتا ہے کہ ہم نے کہاں سے دل کو سیدھا رکھا ہی نہیں، دامن دل پھیلایا ہی نہیں. ابر رحمت جو برستا ہے تو اب کوئی اپنا برتن ہی الٹا رکھے اور پھر یہ شکوہ کرے کہ میرے حصے میں تو کچھ نہیں آیا. برتن ہی ٹیڑھا ہو تو اس میں تھوڑا بہت رکے گا، الٹا ہو تو کچھ بھی نہیں آئے گا. تو ہمارے ذمے ہے کہ ہم ان ہوا سے خمسہ کی قید سے نکل کر رشتہ داریوں، کاروبار، تجارت، ملازمت، سارے بکھیڑوں سے آزاد ہو کر پوری طرح متوجہ اللہ ہو جائیں اور دیکھیں کہ ان سب ان تمام جو ہیں حواس ان کے نیچے سے کوئی خاص چیز نکلتی ہے کہ نہیں، ایسی عرض کوئی ایسی کیفیت جو ہمیں یقین دلا دے کہ ہاں یہ اللہ ہے، یہ اس کا جمال ہے. اور یہی مقصد تخلیق انسانی ہے، یہ اس کا کرم ہے کہ اس نے انسان کو گھیر گھار کر زبردستی ایسے مواقع دیے جن میں وہ معرفت الہی کو پا سکے. اب اس سے بڑا کرم کیا ہوتا. غرض مند تو انسان تھا، اس بے نیاز کو تو کوئی غرض نہیں تھی. اس نے حکمن پھر ان مواقع پہ اب اعتکاف کی جو اس پہ جو رحمتیں اور جو شفقتیں اور جو مغفرتیں نازل ہوتی ہیں معتکف پر ان کا کوئی حد و حساب نہیں. اس میں صرف جو لیلۃ القدر نصیب ہوتی ہے اس کا کوئی حساب نہیں ہے. یہ ساری رحمت اس لیے لٹائی جا رہی ہے کہ ہم اپنی تخلیق کا مقصد حاصل کر سکیں. اللہ کریم ہماری کوتاہیوں، لذتوں، خطاؤں کو معاف کر کے ہمیں صحیح سمجھ اور توفیق عمل عطا فرمائے اور ہماری ان ٹوٹی پھوٹی اور نالائق کوششوں کو قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.